السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان. ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ ہماری آواز سن رہے ہیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت بھی آپ کا خوش آمدید کہتی ہے پروگرام صدائے جہاں میں. جیسا کہ نگہت نے بتایا, پروگرام صدائے جہاں ہم پیش کرتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے مشترکہ پیشکش کے طور پر. تو آئیے نگہت کے پاس پہلے چلتے ہیں. نگہت سے پوچھتے ہیں, ریڈیو نیوز نیٹورک نے آج جو رپورٹیں ہمارے سننے والوں کے لیے تیار کی ہیں, کچھ تفصیل ان کی بتائیں.
جو ریڈیو نیوز نیٹورک سے آج ہم جو رپورٹیں پیش کریں گے ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے. پاکستان میں جمہوری نظام کے قیام کو 10 سال ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود عوام اور ریاست کے درمیان جو فاصلے تھے وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, سنیے گا ایک تجزیاتی رپورٹ میں. صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ذیابیطس, جسے عرف عام میں شوگر بھی کہتے ہیں, کہ مرض کے حوالے سے 14 اکتوبر کو اس کا عالمی دن بھی منایا گیا. اس مرض کے علامات اور علاج کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف شعبوں اور پلیٹ فارمز پر اپنی کارکردگی بھی دکھا رہے ہیں. آج ہم آپ کو وادی سوات میں ایسے ہی دو ہونہار طالب علموں سے ملاقات کروائیں گے جنہوں نے مختلف مقابلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کی ہیں. اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول آپ کے لیے ہم پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ. تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا آج پیش کی جانے والی رپورٹس کا مختصر سا تعارف. پروگرام کی ڈیٹیل آپ تھوڑی دیر بعد سنیں گے, کیونکہ ابھی ہم نے جانا ہے واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس. ان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ آج وہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. تو بہجت جی, بتائیے آج کیا سنانے والی ہیں آپ.
شکریہ نگہت. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے مشترکہ پروگرام صدائے جہاں میں آج واشنگٹن سے جو رپورٹیں آپ سن رہے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں. پاکستان میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کو درپیش مسائل میں سے ایک مسئلہ خشک سالی کا بھی ہے, جس کی وجہ سے صوبے کے کسانوں کو سخت دشواری کا سامنا ہے. حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے, کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, ایک رپورٹ سنیے گا. بھارت میں ایک کچی بستی ہے دھاروی, لیکن اس کی شہرت غربت کے علاوہ کچھ اور ہے. کچی بستی اور کچھ اور شہرت غربت کے علاوہ, انتہائی دلچسپ رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے. پھر ہم لوگ خیرات اور عطیہ تو دیتے ہی رہتے ہیں, ضرورت مندوں کے لیے ضروری بھی ہے کہ لوگ دل کھول کر ان کی مدد کریں, اور اب تو یہ مدد اور بھی آسان ہو گئی. آپ کے فون پر ایک ایپ لوڈ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ ایک کلک کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں. رپورٹ سماعت فرمائیے گا. پالتو جانور ایک بڑا سہارا ہوتے ہیں, خاص طور پر ان معاشروں میں جہاں مصروف زندگی انسانی رشتوں کو محدود کر دیتی ہے. اس کے تقاضے ہی بڑے بھرپور ہوتے ہیں. انہی پالتو جانوروں کے لیے نیو یارک میں اب ایک ایسی پناہ گاہ ہے جس میں وہ اپنے مالکوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور آخر میں بات ہوگی عروسی ملبوسات کی, جو انتہائی مہنگے ہوتے ہیں اور ہر کسی کے لیے ان کو افورڈ کرنا آسان بھی نہیں ہوتا. یہاں امریکہ میں اسی حوالے سے ایک حل متعارف کرایا جا رہا ہے, رپورٹ پیش کریں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم نگہت کے پاس چلیں اور رپورٹ سنوائیں, ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دیتے ہیں. آپ کو یاد ہی ہوگا گزشتہ دنوں میں سپریم کورٹ سے آسیہ بی بی کی بریت کے فیصلے کے بعد پرتشدد احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے تھے, بہت ہنگامے بھی ہوئے تھے. اسی دوران کراچی میں انسانی اور شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے رہنماؤں نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ حالیہ پرتشدد ہنگاموں پر تحریک لبیک کی قیادت کے خلاف ملکی آئین سے غداری کے تحت مقدمے درج کیے جائیں اور بطور سیاسی جماعت ان کی رجسٹریشن بھی منسوخ کر دی جائے. اور یہ مطالبہ کس نے کیا؟ عوامی مزاحمتی فورم کے پلیٹ فارم نے. توہین مذہب کیس میں آسیہ بی بی کی رہائی کے بعد ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے خلاف ملک کی سول سوسائٹی کی جانب سے یہ ایک بڑی توانا آواز تھی. فورم کے مطابق اگر ریاست قانون اور آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق کام نہیں کرے گی تو پھر دہشت گردوں کی منشا کے مطابق لا قانونیت, نفرت, تشدد اور انار کی ہی پروان چڑھے گی. عوامی مسامتی فورم کی جانب سے پرتشدد ہنگاموں پر چیف جسٹس آف پاکستان کے اسخود نوٹس کا خیر مقدم بھی کیا گیا. ادھر دوسری طرف کیا ہوا کہ تحریک لبیک نہ کہنا ہے کہ وہ تو ان پرتشدد ہنگاموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تحریک لبیک کے امیر علامہ خادم رضوی کا موقف یہ ہے کہ احتجاج ان کا بنیادی حق تھا, مگر پرتشدد احتجاج کی کوئی کال انہوں نے دی ہی نہیں, اور ایسے لوگوں کا ان کی جماعت سے کوئی تعلق بھی نہیں. اب تازہ ترین صورتحال کے مطابق حکومت نے ان واقعات میں عوامی املاک کو نقصان پہنچانے, سڑکیں بند رکھنے اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر رکھا ہے. اسلام آباد سمیت پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں پرتشدد کارروائیوں میں حصہ لینے کے الزام میں سینکڑوں لوگ گرفتار بھی ہیں. تو آئیے نگہت کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں, تفصیل بتائیں وہ رپورٹ کی جو وہ ہمیں سنانے جا رہی ہیں. جی نگہت.
پاکستان کی بات کریں بہجت تو یہاں پر جمہوری نظام کو بحال ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن ایک طرف تو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے حکومتی رویے میں کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آتی، تو دوسری طرف آبادی میں بے ہنگم اضافے کی وجہ سے ملک ماحولیاتی مسائل سے بھی بری طرح گھرا ہوا ہے، لیکن اس کے تدارک کے لیے کوئی واضح اقدامات ابھی تک نہیں اٹھائے جا سکے۔ یہ معاملہ حالیہ عام انتخابات کے وقت سے ہی سماجی حلقوں میں زیر بحث تھا، لیکن تبدیلی کے نام پر آنے والی حکومت نے تحریک لبیک کے حالیہ درنے پر جس طرح کا مفاہمتی رویہ اختیار کیا، اس سے یہ بحث ایک نیا رخ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ریاض محسن نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، رپورٹ کی تفصیلات سماعت فرمائیے۔
آسیا بی بی کیس کے حوالے سے پاکستان میں مذہبی عناصر کی طرف سے کیے گئے مظاہروں، عوام کی بے بسی اور حکومت کے معذرت خانہ رویے پر واقعے کے ہفتوں بعد بھی بحث جاری ہے۔ مذہبی حلقوں کی سیاست میں موجودگی اور من مانی کو ریاست اور عوام کے درمیان موجود خلیج کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ عام شہری اور سماجی حلقے لوگوں کو بااختیار بنانے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔
جتنے بھی ہمارے حکمران آئے ہیں، انہوں نے خزانوں کو خالی کیا، وہاں عوام کی بلتے ہی نہیں کی، ان سے جھوٹ ہی بولا۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور عوام کی مانگوں کے مطابق ہی فیصلے کریں گے، جب آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔
پولیٹیکل فورسز جو ہے نا آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لیکن ہمارے جو پرماننٹ آرگنائزیشنز ہیں نا، اگر آنےسٹلی مجھے کہیں تو میں ان کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا، بہت گیپس ہیں۔ ہر ملک اگلے دن اگلی سٹیج پہ پہنچا ہوتا ہے، ہم 70 سال ہو چکے ہیں، لیکن اب ہم نے آگے چلنا ہے، ہم نے قوموں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔
1947 سے لے کر اب تک لوکل گورنمنٹ کے نام پر ہمیشہ بجٹ کھایا گیا، لوکل الیکشن کے نام پر ہمیشہ بجٹ کھایا گیا۔ یہ کام انہوں نے اس وینچر کے لیے تو رکھا ہوا ہے، بٹ ڈیسینٹرلائزیشن آف پاورز کے لیے نہیں رکھا ہوا۔
سیاسی تجزیہ نگار محمد احسن یاتو کہتے ہیں کہ پاکستان میں 1947 سے لے کر آج تک سمجھوتے کی سیاست ہو رہی ہے، عوام نظر انداز ہو رہے ہیں۔
47 میں انگریز یہاں سے گیا، ہمیں انتظامی ڈھانچہ دے کے گیا، لینگویج دے کے گیا، یونیورسٹیاں دے کے گیا، کالجز دے کے گیا، پولیٹیکل پارٹیز دے کے گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے پولیٹیکل ورکرز دے کے گیا، میجورٹی جو تھے وہ لبرل تھے۔ پنجاب میں کمیونسٹ، سوشلسٹ، ہر قسم کی بریڈ تھی، ہر بندہ انگیج تھا پالیٹکس میں۔ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایک پاورفل طبقہ ہے پیسے کے لحاظ سے، اس میں آرمی ہے جو خود ایک پیسے کا گروپ، سب سے بڑا گروپ بن گئی ہے، کمرشل گروپ بن گئی ہے، یہی ڈیل کرتے ہیں، یہی گورنمنٹ بناتے ہیں، یہی آگے چلاتے ہیں ملک کو، یہی نظریے دیتے ہیں، یہی نظریے توڑتے ہیں۔ اس بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں نہ صحت آتی ہے وہاں کی، نہ روزگار آتا ہے، نہ تعلیم آتی ہے۔
ماہر نفسیات ڈاکٹر خالد مفتی کہتے ہیں کہ غربت اور حکومتی معاملات میں بد انتظامی کی وجہ سے مجرمانہ رجحانات میں اضافہ ہوا ہے۔
ہمارے یہاں بہت زیادہ آبادی کا بڑھ رہی ہے، اس کے مواقع نہیں ہے، پانی نہیں ہے، صاف ہوا نہیں ہے، کھیلنے کے موقع نہیں ہے، تربیت کا موقع تو ختم ہے، تربیت تو ماں کی گود سے ختم ہو جاتی ہے آج کل۔ جس ماحول میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں، جس محلے میں رہتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ بچے جو ہیں وہ اس قسم کا بیہیویئر کرتے ہیں، دوسرے شریف بچے بھی اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں۔
قانون کی حکمرانی سے ہی عوامل کا سد باب ہو سکتا ہے۔
ایٹیچیوڈ میں کریمنالٹی ہو، توقعات میں، تو اس کریمنالٹی کا علاج جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس تو نہیں ہے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس، وہاں پر صاف تو نہیں ہونا پڑے گا، وہاں پر آپ کو پنشمنٹ کرنی پڑے گی۔ مثالی ان کے ادارے تھکے ہوئے ہیں، ادارے جو ہیں وہ اس قسم کی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ تیار ہوتے ہیں اور ان کو اگر پکڑ دھکڑ کر دی جاتی ہے تو ہمارے قانون میں ایسے واضح سقم موجود ہیں کہ وہ قانون ان کو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ تو یہ پورے سسٹم ہے، اس سسٹم کو گیئر اپ کرنا پڑے گا، ٹھیک کرنا پڑے گا۔
ڈاکٹر طاہر جمیل کہتے ہیں کہ جمہوریت کے فوائد عوام تک نہیں پہنچ پا رہے۔
جمہوریت ڈلیور کیا کرے گی اگر پوری جمہوریت آئے؟ یہ جتنی جمہوریت ہے، میں تو کہتا ہوں یہ 10% آف ڈیموکریسی ہے۔ الیکٹ ہم لیجسلیٹر کرتے ہیں، باتیں ہم سڑکوں کی کرتے ہیں، یہ ظلم ہے۔
مقامی حکومتوں کے ذریعے عوام کو بااختیار بنانا ہوگا۔
جو جمہوری تجربہ ہوا ہے وہ ہے لوکل امپاورمنٹ۔ ایون آپ سوشلزم کی طرح بھی چلیں جائیں، وہ بھی کمیون کی بات کرتا ہے، وہیں پر ایک پورا اکنامک فنکشن آپریٹ ہوگا۔ لوکل گورنمنٹ سے پتہ نہیں ہمارے پالیٹیشین کو چیڑا ہے کیا ہے۔ جہاں پر کنزیومر بیٹھا ہے، کوئی کسی سروسز کا کنزیومر بیٹھا ہے، اور وہ امپاور ہونا چاہیے۔ بات ہوتی ہے بھی فلاں چیز ملاوٹ شدہ ہے، اس کو جو کنزیوم کر رہا ہے اگر وہ اس کو شکایت کرے تو اس کا کوئی اب ذرا سائیکل بتا دیں کہ اس کو ریڈیم ہوگا.
تشدد پسند مذہبی عناصر کے حوالے سے حکومت کے معذرت خانہ رویے پر جہاں شہریوں میں غم و غصے کی لہر دوڑی ہے، وہیں پر سماجی حلقے ریاست اور فرد کے درمیان تعلق میں مضبوطی پر زور دے رہے ہیں، جس کے لیے بنیادی حقوق کی فراہمی اور نچلی سطح پر وسائل اور اختیارات کی منتقلی بہت ضروری ہے. ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ آپ نے سنی. اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پر اقوام متحدہ کے انٹرل گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج یا آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق. بین الحکومتی پینل نے اپنی ایک حالیہ اور تازہ ترین رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ زمین کو تباہی سے بچانے کے لیے لوگوں کو اپنے رہن سہن میں بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جنوبی کوریا میں ماہرین اور سرکاری حکام کے درمیان گزشتہ ماہ ہونے والے ایک ہفتے طویل اجلاس کے بعد جاری کردہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ یہ تبدیلیاں زندگی کے تقریباً ہر شعبے پر محیط ہونی چاہیے. مثلاً قابل تجدید توانائی پر زیادہ سے زیادہ انحصار، ایسی عمارتوں کی تعمیر جن میں توانائی کی ضرورت کم ہو، سفر کے لیے سے ذرائع میں اضافہ جو ماحول کی آلودگی کا باعث کم سے کم بنے وغیرہ. رپورٹ مرتب کرنے والے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انسان زمین کی حدت میں اضافے کو سن 2030 تک 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود کرنے میں کامیاب ہو جائے تو خشک سالی، سیلابوں اور وسیع پیمانے پر جانوروں اور پودوں کے انواع کو صفحہ ہستی سے مٹانے سے بچایا جا سکے گا. اس وقت عالمی درجہ حرارت کی سطح میں اضافے کا رجحان 3 سے 4 ڈگری سیلسیس ہے، جو انتہائی خطرناک ہے. ان کے بقول سطح سمندر میں اضافہ، مختلف خطوں میں گرمی کی شدت، موسمی تغیرات، شدید خشک سالی کے بعد بے تحاشا بارشیں، دراصل آب و ہوا میں تبدیلی کے ہی اثرات ہیں جن میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ اثرات کم ترقی یافتہ اور غریب ملکوں میں زیادہ نمایاں ہیں. دوسری جانب آب و ہوا میں تبدیلی کے لیے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے مشیر ملک امین اسلم کا اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہنا تھا کہ مسئلہ ترقی یافتہ صنعتی ملکوں نے پیدا کیا ہے، جسے بھگتنا پاکستان جیسے غریب ملکوں کو پڑتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا شمار ان 10 ملکوں میں ہوتا ہے جو عالمی حدت میں اضافے کے اثرات کی براہ راست زد میں ہیں. ماہرین کے مطابق یہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہی ہیں جس کی وجہ سے بلوچستان پر بھی ایک مرتبہ پھر خشک سالی کے بادل منڈلانے لگے ہیں. اور بلوچستان کی ہم نے بات کی تو اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے جو ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے، تو رپورٹ کی تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کرتے ہیں. تفصیلات بتائیے گا بہجت جی.
بہت شکریہ نگہت. بلوچستان میں خشک سالی کی بات تو ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بلوچستان میں تاحال نادر اور نایاب پرندوں کا بے دردی سے شکار بھی جاری ہے، جس سے ان پرندوں کی نسل ختم ہونے کے خدشات پیدا ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ بلوچستان کے ضلع نوشکی کے علاقے میں 5 افراد شکار کیے گئے نایاب پرندوں کو بوریوں میں ڈال کر کسی جگہ منتقل کرے ہیں، جبکہ ایک شخص انہیں گن کر بلند آواز میں بتاتا ہے کہ پرندوں کی تعداد 210 ہے. محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کے صوبائی ڈپٹی کنزرویٹو نیاز کاکڑ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران بتایا کہ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی یہ ویڈیو انہوں نے بھی دیکھی ہے. یہ بے زبان پرندوں پر وحشیانہ سلوک ہے اور اس کے ذمہ داروں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی. اس سال وفاقی حکومت نے سائبیریا سے آنے والے پرندوں کے شکار پر پابندی لگائی ہے اور کسی کو پرمٹ جاری نہیں کیا گیا. بلوچستان میں رواں سال فروری میں حکام نے غیر قانونی طور پر شکار کرنے والے 2 افراد کو گرفتار بھی کیا تھا. یہ پرندے متحدہ عرب امارات سے تلور اور دیگر قیمتی پرندوں کے شکار کے لیے بلوچستان لائے جا رہے تھے. گزشتہ سال بھی خلیجی ممالک سے لائے جانے والے 7 قیمتی پرندے نوشکی کے قریب تحویل میں لے کر 4 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا، لیکن بعد میں عرب شیخ کی طرف سے قانونی کاغذات فراہم کرنے کے بعد پرندوں اور انہیں لانے والوں کو معاف کر دیا گیا. بلوچستان کی سابق حکومت نے 2015 میں جنگلات اور جنگلی حیات کی غیر قانونی شکار پر پابندی کا قانون بنایا تھا، جس کے بعد سے حکام لاکھوں روپوں کا جرمانہ وصول کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پرندوں اور جانوروں کا شکار جاری ہے. تو یہ اس خبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس سال بلوچستان میں خشک سالی بھی ہے اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی بات ہے کہ اب پرندے بلوچستان کے علاقوں سے بہت کم تعداد میں گزریں گے. جہاں خشک سالی ہے، پرندوں کی بات آپ سے کی اور پرندے بھی نہیں آئیں گے. خشک سالی کی وجہ سے کاشتکاروں کو بھی شدید نقصان ہو رہا ہے. مرتضی زہری نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
کوئٹہ سے خوزدار جاتے ہوئے راستے میں ایسے کئی باغ اور کھیت نظر آتے ہیں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی ایک باغ محمد اکبر کا بھی ہے۔ انہیں سیب کے اس باغ کی تیاری میں 20 سال لگے، لیکن اب پورا باغ خشک ہو گیا ہے، جس سے انہیں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔
کچھ ایسا ہوا کہ بجلی کی آنکھ مچولی سے میرا یہ پورا باغ خشک ہو گیا ہے۔ وہاں پر انگور کے باغ اور مکئی کے کھیت بھی خشک ہو گئے ہیں۔ میں تو اس صورتحال سے پریشان ہوں۔
ماضی میں بلوچستان میں کھیتی باڑی کا سب سے بڑا ذریعہ کاریز یا زیر زمین نہری نظام تھا۔ ایک اندازے کے مطابق بلوچستان میں 6000 سے زائد کاریز موجود تھے، مگر اب صرف ضلع پنجگور اور کیچ میں یہ نظام اصل صورت میں موجود ہے۔ ایک طرف طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث ٹیوب ویل نہیں چل رہے، دوسری جانب بارشیں کم ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ زمیندار کروڑوں روپے کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔
زمینداروں کو دو جانب سے نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پانی کم نکل رہا ہے، ان سے ان کی جو زرعی زمینیں تھیں، جو زیادہ ایکڑ کاشت کرتے تھے، وہ اب کم ایکڑ کاشت کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کمی ہوگی۔ دوسری، جو ہماری فصلوں کی جو پیداوار ہے، وہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے 40% اس میں اس کی پیداوار کم ہو گئی۔
صوبے میں توانائی کے بحران کے حل کے لیے بلوچستان کی سابق حکومت نے 30,000 سے زائد ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ موجودہ حکومت بھی انہی منصوبوں کو آگے لے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔
میں جو ماضی کی بھی کچھ اسکیم جو ان سے ریلیٹڈ تھی وہ نہیں نکالی گئیں، بلکہ مزید بھی جو شامل کی ہیں وہ اسی حوالے سے شامل کیے کہ یہ مسائل حل کیے جائیں، ان کو کچھ پانی جو ہے فراہم کیا جائے، جس سے یہ باغات کو بچایا جا سکے۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو زمیندار ہیں ان کو سولر انرجی کے تھرو جو ہے ہم بجلی فراہم کریں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں فوری طور پہ۔
ماہرین کے مطابق بلوچستان میں اس سے قبل بھی ایسے کئی خشک سالی کے دور آتے رہے ہیں، جن میں سب سے زیادہ طویل اور تباہ کن 1997 سے 2002 کا دور رہا، جس سے تقریباً 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ حکومتی عہدیداروں کے مطابق خشک ہونے والے کاریزوں کی بحالی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مرتضیٰ زہری، اردو VOA، مستونگ، بلوچستان۔
پروگرام یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں صحت کے شعبے کی طرف۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان میں بچے کی پیدائش پر ملازمت پیشہ ماں کے لیے تنخواہ کے ساتھ 6 ماہ اور باپ کے لیے 3 ماہ کی چھٹی کا بل سینٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ بل کے مطابق چھٹی مانگنے پر ورکرز کو ملازمت سے نہیں نکالا جا سکے گا۔ سینٹ میں بل پیش کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر قرۃ العین مری کی جانب سے پیش کیے گئے بل میں کہا گیا ہے کہ زچہ اور بچہ کی دیکھ بھال شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ اپنی ملازمت سے بے فکر ہو کر اپنے خاندان کا خیال رکھیں گے تو دونوں کے درمیان باہمی تعلق اور گھرانے مضبوط ہو جائیں گے۔ فی الحال یہ بل صرف اسلام آباد میں سرکاری اداروں میں نافذ العمل کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن دیگر صوبائی اسمبلیاں بھی اس پر غور کر سکتی ہیں۔ بل پر مزید غور کرنے کے لیے اسے متعلقہ کمیٹی کو بھجوا بھی دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بیشتر خواتین بچوں کی پیدائش کے بعد ملازمت کو ترک کر دیتی ہیں۔ سول سوسائٹی کے ارکان کا کہنا ہے کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد ایسی خواتین اپنی گھریلو ذمہ داریاں اور پروفیشنل گولز کو ایک ساتھ لے کر چل سکیں گی۔ تو اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں آج صحت کے شعبے پر ایک اہم موضوع پر بات کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ 14 نومبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ذیابیطس سے متعلق آگہی کا عالمی دن منایا گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ متوازن غذا اور سین کے طریقے بدل کر اس مرض سے بچاؤ ممکن ہے۔ اس کے بارے میں ریڈیو نیوز نیٹورک نے ماہر ڈاکٹر سے بات بھی کی ہے، تو آئیے نگت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگت،
شکریہ بہجت جی. مصروف اور جدید طرز زندگی نے دنیا کو نت نئے بیماریوں کا تحفہ دیا ہے. وہیں پر اب ذیابیطس بھی ان میں سے ایک ایسی موذی بیماری ہے جو دنیا میں انتہائی تیزی سے پھیل رہی ہے. اس وقت اگر بات کی جائے اعداد و شمار کی تو دنیا کے 24,60,00,000 سے زائد افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، جبکہ مجموعی طور پر مذکورہ عمر کی 6% عالمی آبادی ذیابیطس کا شکار ہے. 1985 میں دنیا میں 3 کروڑ افراد اس میں مبتلا تھے، یہ تعداد 2000 میں 15 کروڑ ہو گئی اور اسی طرح 2003 میں 19,40,00,000 تک پہنچی اور 22 سالوں میں اس مرض کے مریضوں میں 21 کروڑ سے زائد، جبکہ گزشتہ 7 برسوں کے دوران 9,60,00,000 یعنی 64% اضافہ ہوا ہے. عالمی سطح پر سالانہ 38,00,000 افراد اس مرض اور اس سے منسلک امراض کے باعث ہلاک ہو رہے ہیں، جو دنیا میں کل ہونے والی اموات کا 6% ہے. ذیابیطس دنیا میں ہونے والی اموات کی چوتھی وجہ بھی قرار دی جاتی ہے. اس پر تحقیق کرنے والے عالمی اور ملکی اداروں سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق اس مرض میں مبتلا سب سے زیادہ بالغ افراد 6,70,00,000 مغربی بحر الکاہل کے ہیں. دوسرے نمبر پر 5,30,00,000 یورپی بالغ باشندے اس موذی مرض کا شکار ہیں. اگر حالات میں بہتری نہ ہوئی تو آئندہ 18 برس کے دوران اوسطاً سالانہ 74,00,000 افراد اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے. عالمی سطح پر کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق اس مرض کے 24,60,00,000 مریضوں میں سے 80% ترقی پذیر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان میں اس مرض کے اضافے کی اہم وجوہات میں لوگوں میں جسمانی ورزش کی عادت کا خاتمہ، جنک فوڈ، غیر متوازن اور غیر صحت مندانہ غذا کا بڑھتا ہوا استعمال اور سگریٹ نوشی کو بھی قرار دیا جا رہا ہے. اسی مرض کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ بھی لے کر آ رہی ہیں ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ، تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
ذیابیطس ایک دائمی مرض ہے جس میں شوگر ایک مطلوبہ حد سے بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. ذیابیطس لبلبے میں پیدا ہونے والے ہارمون انسولین کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی اور اسلام آباد ڈائیگنوسس سینٹر کی ڈاکٹر مدیحہ نظر نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے ذیابیطس کی بیماری کے حوالے سے بتایا.
ذیابیطس کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارے جسم میں ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم لبلبا کہتے ہیں. لبلبا جو ہے وہ ہمارے جسم میں انسولین بناتا ہے اور جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں اس میں جو شوگر ہوتی ہے جس کو ہم سمپل اگر ہم کہیں تو وہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، ان کو ہضم کرنے کے لیے انسولین جو ہے وہ مدد کرتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہی شوگر جو ہمارے خون میں پہنچتی ہے اس کو ہمارے جسم کے مختلف حصے استعمال کرتے ہیں، جس میں خاص طور پہ ہمارے مسلز یا پٹھے شامل ہیں. تو انسولین شوگر کو پٹھوں کے اندر تک پہنچاتی ہے اور وہاں پہ اس کو ایک انرجی کی سورس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے.
ذیابیطس کی کتنی اقسام ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر مدیحہ نظر نے بتایا.
دو تو مین قسمیں ہیں جس کو ہم ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کہتے ہیں. ٹائپ 1 میں جو ہے وہ عموماً بہت ہی چھوٹی عمر میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ لبلبا انسولین بنانا بالکل بند کر دیتا ہے، اور یہ وہ قسم ہے جس میں ہم مکمل انسولین پہ لے آتے ہیں. دوسری جو قسم ہے وہ بھی بہت 5 سال سے لے کے کسی بھی ٹائم پہ زندگی میں ہو سکتی ہے، اور وہ قسم ہے کہ جس میں لبلبا تھوڑی بہت انسولین بنا رہا ہوتا ہے اور اس میں ہم گولیوں پہ رکھتے ہیں شروع میں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان گولیوں کی مقدار بڑھانا یا اس میں انسولین کو شامل کرنا یا مکمل انسولین پہ لانا شامل. اس کے علاوہ اس کی 2-3 قسمیں اور ہیں جس کو بعض اوقات موٹی بھی کہتے ہیں، لاڈا بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ بعض دوائیوں سے بھی شوگر ہو جاتی ہے.
ڈاکٹر مدیحہ نظر ذیابیطس کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں،
جب ذیابیطس کا شروعات ہوتا ہے، اب جیسے کہ اگر ہم پہلے ٹائپ 1 کی بات کرتے ہیں کہ جس میں انسولین مکمل ختم ہو جاتی ہے، عمر میں سٹارٹ ہوتی ہے، تو بچے جو ہوتے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک تو ان کو پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے اور ایون رات کے ٹائم پہ بھی ان کو 2-3 بار اٹھنا پڑتا ہے، ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، ان کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، ان کے سانس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں ان کو درد ہوتی ہے، اور مریض کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کی جو انرجی ہے، جو طاقت ہے کام کرنے کی، وہ بہت کم ہو گئی ہے. اور بعض اوقات لوگ جو ہے وہ چھوٹی موٹی انفیکشن کے ساتھ آتے ہیں، اس میں پیشاب کی انفیکشن ہو سکتی ہے، جسم پہ مختلف قسم کے دانے یا بوائلز نکل آتے ہیں، اس طرح کی بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ بیماریاں ان کو نہیں ہونی چاہیے، جب ہم ان کی شوگر کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ذیابیطس کا شروعات ہے.
ذیابیطس کے مریضوں کو کون سی خوراک کھانی چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس حوالے سے ڈاکٹر مدیحہ نے بتایا.
शुरू में हम हमेशा जो है वो पॉजिटिव चीजों से स्टार्ट करते हैं। हम उनको बताते हैं कि जी आपने रोटी खानी है लेकिन गंदम की रोटी खानी है और उसमें जौ ज्यादा शामिल करनी है। जौ ज्यादा शामिल होती है वो रफ है, जौ ज्यादा बढ़ जाता है तो वो शुगर को काफी कम कर देता है। नान है, हमारी पॉपुलेशन में नान और तंदूर की रोटी को बहुत ज्यादा लिया जाता है, शायद उसकी वजह यह है कि आसानी से अवेलेबल है, वो बहुत ज्यादा जो है ना हमारी शुगर को बढ़ा देती है। तो तंदूर की रोटी जो है खासतौर पर मैदे की या नान वगैरह जो है उसको अपनी डाइट में शामिल मत करें। सालन में हम लोग उनको यही एडवाइस करते हैं कि एक प्याली पकी हुई दाल, एक प्याली पकी हुई सब्जी, वो या चिकन हो या गोश्त का सालन हो, वो ले सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा उनको एडवाइस करते हैं कि कोशिश करें कि खाने को 1-2 टेबल्स में जो है ना पकाएं। चावल से में सिर्फ 2 दिन लें और वो भी पके हुए चावल हाफ कप, और उसको कोशिश करें कि उसको खाने के स्टार्ट में ना लें, पहले हाफ रोटी लें, सालन लें, उसके बाद हाफ कप पके हुए राइस लें। इसके अलावा जो चीजें हम बिल्कुल मना करते हैं उसमें खास तौर पे बेकरी की चीजें हैं, ब्राउन ब्रेड के अलावा, और बोतलें हैं, और इसके अलावा तली हुई चीजें हैं जिसमें पराठे भी शामिल हैं।
डॉक्टर मदीहा ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए एहतियाती तदाबीर और हदायत देते हुए कहती हैं,
पैगाम है कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और अपनी खुराक में जो है एतदाल पसंदी का रवैया अख्तियार करें। वो चीजें खाएं जो फायदेमंद हैं और वो चीजें जो कि फायदा नहीं दे सकती हैं उनको कभी कभार पे रखें। शुगर के मरीजों को मेरी यही एडवाइस है कि जी दवाइयों में बाकायदगी लाएं और अपने आप को खुराक के मामले में थोड़ा कंट्रोल करें ताकि आपकी शुगर जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर आए, तो आप फिर एक सेहतमंद जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं।
सीरत फातिमा, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
रेडियो न्यूज नेटवर्क की आपने रिपोर्ट सुनी, तो हम बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की जानिब जो हम वॉइस ऑफ अमेरिका से सुनने वाले हैं। तफसीलात बताइएगा बहजत जी रिपोर्ट की।
बहुत शुक्रिया निगहत। एक बात बताएं मुझे, आपके पास कोई पालतू जानवर है?
तोता रखा हुआ है हमने घर में अपने, काफी सारी बातें कर लेता है जैसे कि सलाम करना, नाम पुकारना, और सबसे अहम बात जो मेरे ख्याल में उसके लिए जरूरी है वो है खाना मांगना। तो वो अपना खाना मांगना कभी नहीं भूलता, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
That's so cute. तो देखें आपके पास चूंकि पालतू जानवर है, आपको मालूम है कि पालतू जानवरों की कितनी रौनक होती है और बिल्कुल लगता है कि वो घर का एक फर्द है।
फैमिली में इसको ऐसे तसव्वुर किया जाता है जैसे वो फैमिली मेंबर हो, और कहीं जाते हुए हम कभी ये नहीं करते कि घर को लॉक करें और इसको अंदर छोड़ जाएं, बल्कि अपने साथ लेके जाना पड़ता है। जहां भी जाते हैं अगर हमने एक दो दिन रहना है तो वो भी हमारे साथ साथ ही फिर रहा होता है।
नहीं वो जरूरी भी है ना, वरना तो अकेले हो जाते हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह की बात है आज जो हम अपने इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं कि पालतू जानवर बहुत से लोगों के लिए एक ऐसा दोस्त होता है जिसे वो किसी कीमत पर भी अलग नहीं देखना चाहते, और खोना तो बहुत दूर की बात है क्योंकि जज्बाती सतह पर ये सहारा बन जाते हैं। अमरीका में तशद्दुद का शिकार होने वाली बहुत सी खवातीन सिर्फ इसलिए शेल्टर्स में या पनाहगाहों में नहीं रह पाती कि वहां पर आमतौर से जानवर रखने की इजाजत नहीं होती। लेकिन अब क्या हुआ है कि इसी मसले के हल के लिए न्यूयॉर्क में एक शेल्टर होम खोल दिया गया है जहां इंसान और उनके ये दोस्त एक साथ रह सकते हैं कि अगर उनके पास कोई पालतू जानवर है, जाहिर है कि एक तो वो वैसे ही तशद्दुद की वजह से या अब्यूज की वजह से सताई हुई ख्वातीन जो होती हैं, अगर उनके साथ उनके जो पालतू जानवर हैं उनको ले जाने की इजाजत ना हो तो उनके लिए ये दोहरे सदमे की बात होती है। तो इस वजह से न्यूयॉर्क सिटी में एक शेल्टर होम खोल दिया गया है जहां इंसान और उनके ये दोस्त एक साथ इकट्ठे रह सकते हैं। मजीद रिपोर्ट में तफसील बता रहे हैं अनुष्मान आपटे, तो आइए रिपोर्ट सुनते हैं।
रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन की होप डॉसन अपनी डॉग कोको को अपने खानदान का हिस्सा समझती हैं। जब होप के खिलाफ घरेलू तशद्दुद की हद हुई तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ ही कोको को लेकर घर छोड़ने का फैसला किया।
मुझे इसकी फिक्र थी कि ज्यादातर शेल्टर्स में पालतू जानवरों को रहने की इजाजत नहीं होती। जब मुझे कोको को कुछ रोज के लिए पालतू जानवरों के बोर्डिंग हाउस में रखना पड़ा तो बच्चों को तसल्ली दी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तहम अंदर से मैं बहुत परेशान थी कि क्या होगा। इस तमाम सूरत हाल में वो पहली बार था कि मैं रो पड़ी।
लेकिन होप को सहारा मिला न्यूयॉर्क के पीपल एंड एनिमल्स लिविंग सेफली या पैल्स प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम के तहत घरेलू तशद्दुद के मुतासरीन को उनके पेट्स के साथ पनाह दी जाती है। न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है।
نیویارک اور پورے ملک میں قتل ہونے والی ہر تین میں سے دو خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں. جہاں دوسرے تمام جرائم میں کمی ہوئی ہے، گھریلو تشدد کی شرح وہیں کی وہیں ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے ہمیں پائلٹ پروگرام شروع کرنے کی اجازت دی ہے. اس میں پہلے تو ہم نے پہلے سے موجود شیلٹرز ہی میں مختصر تعداد میں پالتو جانوروں کو رکھنے کی اجازت دی. اس پروگرام کے ذریعے ہم نے اس حوالے سے ایسے شیلٹرز کی ضرورت کو ثابت کر دیا ہے جہاں گھریلو تشدد کے متاثرین اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ پناہ لے سکتے ہیں.
اسی مقصد سے حال میں نیو یارک کے سب سے بڑے پیل شیلٹر کو کھولا گیا. نئے شیلٹر میں 30 مکان ہیں جن میں 100 کے قریب سروائیورز اور پیٹس رہ سکتے ہیں. ساتھ ہی بچوں کے کھیلنے اور پیٹس کو نہلانے اور واک کرانے کی جگہ بھی بنائی گئی ہے. نیو یارک سٹی کے ڈومیسٹک وائلنس ہیلپ لائن سے آئے سروائیورز یہاں 6 مہینے تک رہ سکتے ہیں. خود پیل شیلٹر میں رہ چکی ہوپ اس کی اہمیت کو دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہیں.
اگر انہیں علم ہوگا کہ ایک محفوظ جگہ موجود ہے جہاں وہ تشدد کی علامات واضح ہوتے ہی اور ہسپتال اور مردہ خانے جانے سے بہت پہلے جا کر پناہ لے سکتی ہیں تو وہ نکل جائیں گی. تو ایسا شیلٹر جانے بچانے کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے.
اس پروگرام کو چلانے والا اربن ریسورس انسٹیٹیوٹ دوسری تنظیموں کے ساتھ مل کر ایسے کئی اور شیلٹرز کھولنا چاہتا ہے. انشمان آپٹے، اردو وی او اے، نیو یارک.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں آپ کو ہم ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہم بات کریں گے کوئی یمن اور سعودی عرب کی جنگ میں جو سن 2015 سے شروع ہوئی تھی. اب تک 10,000 سے زیادہ لوگ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں اور لگ بھگ 2,20,00,000 افراد کو، جو ملک کی کل آبادی کا 3/4 ہیں، خوراک کی اشد ضرورت بھی ہے. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے ریجنل ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ آج 5 سال کی عمر سے کم 18,00,000 بچوں کو غذائیت کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور مزید 4,00,000 بچے غذائیت کی شدید قلت کا نشانہ ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن کے 70,00,000 سے زائد بچوں کو خوراک کے عدم تحفظ کا سامنا ہے اور جنگ کا خاتمہ بھی ان سب کو نہیں بچا سکے گا. اس سے پہلے 23 اکتوبر کو اقوام متحدہ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ تقریباً 1,40,00,000 افراد کو، جن میں سے نصف یمن میں ہیں، قحط سے پہلے کی صورتحال کا سامنا ہے. یونیسیف کے ریجنل ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا کہ جنگ صورتحال کو مزید ابتر بنا رہی ہے کیونکہ عرب دنیا کی یہ غریب ترین قوم پہلے ہی خراب حالات میں جی رہی ہے. انہوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے 1 مہینے کے اندر امن بات چیت شروع کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگلے 30 دن امداد کی تقسیم اور زندگیاں بچانے کے حوالے سے بہت اہم ہیں. یمن اور سعودی عرب کی جنگ میں سن 2015 سے 10,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور لگ بھگ 2,20,00,000 افراد کو، جو ملک کی کل آبادی کا 3/4 ہیں، خوراک کی اشد ضرورت ہے اور اسی لیے امداد بھی درکار ہے. اب تو امداد کی فراہمی آپ کے ہاتھ میں ہے، کہیں جانا بھی نہیں پڑتا، کسی سے کہنا بھی نہیں پڑتا. تو آپ کو بتاتے ہیں اس میں یہ کہ خیرات اور عطیات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دنیا بھر میں مفلسی کے شکار افراد کی کفالت کا ایک بڑا ذریعہ ہے. آج کی دنیا میں موبائل فونز اور ایپس کے ذریعے عطیات دینے اور وصول کرنے کے روایتی طریقے تیزی سے بدل رہے ہیں. امان اثر ہمیں بتا رہے ہیں زکاتیفائی ایک ایسی ایپ جو امریکہ میں زکات دینے اور لینے کا طریقہ بدلنے کی ایک کوشش ہے. آئیے آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں.
زندگی میں کب کیا ہو کسے معلوم، اور جب حالات اچھے نہ ہوں تو سڑک پر چلتے اجنبی کا ہنس کر بولنا بھی گویا دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے. ان جیسے غربت کا شکار افراد کی مدد کے لیے امریکہ بھر میں فلاحی تنظیمیں سال بھر عطیات اکٹھا کرتی ہیں. واشنگٹن ڈی سی سے کچھ ہی فاصلے پر واقع پینی اپیل یو ایس اے بھی ایسی ہی ایک غیر سرکاری تنظیم ہے. پینی اپیل یو ایس اے کے اوساما میزوئی کے مطابق ان کی تنظیم کا ماڈل انفرادی طور پر دیے گئے احتیاط پر مبنی ہے.
روایتی طور پر چندہ عشائیوں تقریبات چیریٹی میلوں یا عبادت گاہوں جیسے مساجد یا گرجا گھروں کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر خیرات آن لائن ذریعوں سے آ رہی ہے اور اس تبدیلی کے ساتھ نئی ایپس بھی سامنے آ رہی ہیں.
اور ان نئی ایپس میں اسامہ زکاتیفائی ایپ کا ذکر کرتے ہیں جو ان کو احتیاط تک رسائی کے لیے نئے ذرائع فراہم کر رہی ہے.
زکاتیفائی ہمارے لیے بہترین ہے. یہ ایپ لوگوں کو زکوٰۃ باقاعدگی سے دینے کا طریقہ کار مہیا کرتی ہے اور زکاتیفائی کے ذریعے وہ ایسا باقاعدگی اور ماہانہ بنیادوں پر کر سکتے ہیں.
زکاتیفائی کو لانچ کرنے میں شاہد امان اللہ کا بڑا کردار ہے اور وہ اس ایپ کے بارے میں کہتے ہیں
30-40% of Muslims.
اعداد و شمار کے مطابق 30-40% امریکی مسلمان غربت سے نبرد آزما ہیں اور اکثر اوقات امریکہ میں مسلمان کمیونٹیز کو ایک دوسرے کے حالات کا علم نہیں ہوتا. ان کے درمیان فرق کم کرنے کا ذریعہ خیرات ہے. ہمارا مقصد زکوٰۃ کے عمل کو آسان بنانا ہے تاکہ اس فرق کو کم کیا جا سکے.
شاہد امید کرتے ہیں کہ زکاتیفائی کے ذریعے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ سال میں ایک سے زیادہ مرتبہ زکوٰۃ اور احتیاط دے پائیں.
میں انہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ محض مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا ذریعہ ہے اور میں ان فلاحی تنظیموں کو بھی سامنے لانا چاہتا ہوں جو اس کمیونٹی میں ہوتے ہوئے سب کی مدد کر رہی ہیں. اگر ہم یہ مناسب طریقے سے کر سکیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں جن کا تعلق مغربی معاشروں میں مسلمانوں کی شمولیت اور ضم ہونے سے ہے.
زکاتیفائی جیسی ایپس نہ صرف امریکہ اور امریکہ سے باہر مقیم مسلمان کمیونٹیز کو تنگ دستی کا شکار افراد کی مدد کے مواقع فراہم کرتی ہیں بلکہ ایسی کاوشیں دیگر معاشروں کی ترقی اور خوشحالی میں حصہ لینے کا سبب بھی ہیں. امان اظہر، اردو وی او اے، واشنگٹن.
جی، وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی، تو اگلی رپورٹ بھی ہم وائس آف امریکہ سے ہی سنیں گے جس میں ایک انٹرسٹنگ مہم کے حوالے سے ہمیں بہجت بتانے والی ہیں. تو بہجت، تفصیلات بتائیے گا رپورٹ کی.
پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کو کہ رنویر سنگھ اور دیپیکا پاڈوکون کی شادی ہو گئی اور اس میں قریبی لوگوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی. اور اٹلی کے سیاحتی جزیرے کومو لیک میں 18th century میں تعمیر کی گئی ایک تاریخی رہائشی عمارت کرائے پر حاصل کی گئی تھی اور ان کی شادی کی دونوں تقریبات اسی عمارت میں منعقد ہوئیں. ایک تقریب جو تھی وہ کونکنی انداز میں ہوئی جبکہ دوسری تقریب کا انعقاد روایتی سندھی انداز میں کیا گیا. یہ جزیرہ بتاتے ہیں کہ نیلے آسمانوں اور حیران کر دینے والے برف پوش پہاڑی سلسلوں کے باعث ایک تلسمی کیفیت رکھتا ہے اور لگتا ہے کہ اس کا منظر کسی بڑی فلم کے عظیم الشان سیٹ سے کم نہیں ہے. انگریزی حرف وائے کی شکل میں کومو جھیل کے ساتھ ساتھ واقع رہائشی ولاس ہیں اور ان کے سر سبز اور شاداب باغ دیکھنے والوں کو سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو بھارت کے ارب پتی خاندان کی ایشا امبانی اور آنند پیرامل کی منگنی کی تقریب بھی اسی جگہ پر منعقد ہوئی تھی. تو یہ تو شادی کی ایک خبر تھی. شادی کی بات ہوئی تو پہلے آپ کو دلچسپ رپورٹ سنوانے سے پہلے نکھت سے پوچھتے ہیں. نکھت، آپ نے اپنی شادی کا جوڑا اب تک کتنی بار پہنا ہے؟
یقین کریں بالکل بھی نہیں پہنا، ایسے ہی ہے.
بالکل یہی بات ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا اگر آپ کو برا نہ لگے کہ بہت مہنگا ہوگا.
نہیں، اتنا مہنگا نہیں لیکن سمپل ہے بالکل. مجھے آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اس کے اوپر پیسے لگانا مجھے ویسے فضول لگتا ہے. خیر اب تو لوگ کرتے بھی ہیں اور اچھی بھی بات ہے. کچھ لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بہت اچھی سجے دجے اور بہت ہی مہنگا سوٹ پہنے شادی کے دن. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہر لڑکی کا الگ سوچ رکھتی ہیں. تو مجھے نہیں پتا باقی کیا سوچتی ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں شاید بہت ہی اس کے اوپر فضول خرچی ہوتی ہے. اتنے پیسے نہیں لگانے چاہیے ایک ڈریس کے اوپر.
عام طور پر ایک دفعہ یا میکسیمم 2-3 times پہنا جاتا ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں کہ کبھی کسی اور شادی میں آپ نے پہن لیا تو پہن لیا. لیکن مجھے یاد ہے کہ میری بھانجی نے بڑی خوبصورت اس کے اوپر بات کی. اس کو میں نے ٹوکا، میں نے کہا بیٹا یہ تو آپ کا سوٹ بہت مہنگا ہے، یہ شادی کا سوٹ جو ہے تو ایک ہی دفعہ آلموسٹ پہنتے ہیں. تو کہتی شادی بھی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کر رہے ہیں پھر تو بڑے حق بجانا میں اس بات میں. تو یہی ہماری اگلی رپورٹ کا موضوع بھی ہے کہ اتنے قیمتی کپڑوں کو محض اپنے پاس رکھنے کے بجائے اگر کسی کو دے دیا جائے تو اس سے تو بڑی مدد ہو جائے گی اور کپڑے بھی استعمال ہو جائیں گے. اور کیونکہ شادی بیاہ کے لیے جو عروسی لباس اور نئے کپڑوں کی خریداری ہے ان پر بڑے بھاری خراجات اٹھتے ہیں جو کم آمدن والے والدین کے لیے خاص طور پر اضافی بوجھ بن جاتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ایک آدھ بار استعمال کے بعد ان کا کوئی مصرف بھی نہیں رہتا. امریکہ میں مسلم کمیونٹی نے ایسے لباس کا کیا مصرف نکالا ہے، آئیے آپ کو اسور امام کی اس رپورٹ میں سنواتے ہیں.
واشنگٹن کے قریب ورجینیا کا معروف اسلامی مرکز ایڈم سینٹر،
جہاں خواتین بے مصرف عروسی لباس اور شادی کے کپڑے جمع کر رہی ہیں. اس مہم کے دوران وہ امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں اور دیگر مسلم کمیونٹی سے اپیل کر رہی ہیں کہ انہیں ایسے عروسی لباس اور شادیوں کے کپڑے عطیہ کیے جائیں جو ایک یا دو بار استعمال کے بعد بے مصرف پڑے ہیں، تاکہ انہیں پاکستان میں غریب اور کم آمدن والدین کو ان کی بچیوں کی شادی کے لیے فراہم کیا جائے. تواتر نامی این جی او کے توسط سے چلائی جانے والی اس مہم کی میڈیا کوآرڈینیٹر نوشین بیگ کہتی ہیں کہ اس مہم کا انہیں زبردست رد عمل ملا ہے. نوشین کہتی ہیں،
آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے ایک سوٹ جو خریدنے کے لیے پاکستان جائیں تو $1,000، کین یو بلیو کہ $1,000 کا کوئی بچی ایک ایوریج گھرانہ جو ہے وہ اس کو خرید سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہم لوگوں کو بھی 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے فینسی کپڑے خریدتے ہوئے. تو ہم لوگ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ان بچیوں کا بھی وہی حق ہے، وہ بھی اسی طرح سوچتی ہیں، ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ اچھا پہنے دوسروں کی طرح. جیسے پاکستانی شوز میں دکھاتے ہیں کہ پیاری پیاری برائڈز بیٹھی ہیں خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح تیار ہوں، تو ان کو وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ وہ یہ کپڑے پہنے اور انجوائے کریں، کیونکہ یہ دن جو ہے شادی کا ایک دفعہ آتا ہے.
مہم کے دوران سینکڑوں عروسی لباس لوگوں نے عطیہ میں دیے. یہ لباس لوگوں کے پاس سوٹ کیسوں میں بند پڑے تھے اور ان کے استعمال کی نوبت نہیں آتی تھی. مہم کی ایک رضاکار رضیہ سہیل کہتی ہیں،
ہم لوگ اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے. ٹرائی ٹو گیدر آل دس ساری کپڑے وغیرہ کسی کے اگر کام آ جائیں. ہم لوگ یہاں پہ اتنا زیادہ خریدتے رہتے ہیں، کلازز بھری ہوتی ہیں، اس طرح ایٹ لیسٹ کسی غریب کے کام آ جائیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے کپڑے نہیں افورڈ کر سکتے، جن بچیوں کی گاؤں وغیرہ میں شادیاں ہوتی ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طرح کے کپڑے کچھ اس میں اتنے خوبصورت ویڈنگ ڈریسز وغیرہ بھی ہیں جو کوئی بھی دلہن پہنے گی تو بہت خوبصورت لگے گی انشاءاللہ.
مہم کی ایک اور سرگرم کارکن بشرا احمد کہتی ہیں کہ یہ مہم تواتر نامی این جی او کے ساتھ مل کر چلائی جا رہی ہے. ہم نے پہلی بار مہنگے عروسی لباس جمع کرنے اور انہیں ضرورت مندوں تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے. بشرا احمد کہتی ہیں،
رسپانس آپ یقین کیجئے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے. یہاں پہ ایڈمز کمیونٹی ہے، یہ ہماری مسجد ہے یہاں پر، اور ہم لوگوں نے اسی لیے یہاں پہ یہ ڈرائیو کی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مسجد کی آسانی ہو یہاں پہ ڈراپ کرنے کے لیے کپڑے. اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنے ماشاءاللہ کپڑے جمع ہوں گے، لیکن ہماری کمیونٹی نے بہت اچھا کیا ہے یہ کام ماشاءاللہ.
امریکہ میں خواتین خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر مہنگے کپڑوں کی خوب خریداری کرتی ہیں جو عموماً ایک یا دو بار ہی استعمال میں آتی ہے، اور بعد میں یہ لباس سوٹ کیسوں میں پڑے رہتے ہیں. ان خواتین نے ایسے کپڑوں کو جمع کر کے ضرورت مندوں تک پہنچانے کی جو مہم شروع کی ہے، اس سے غریب اور کم آمدن والدین کی بچیوں کی شادیوں میں مالی دباؤ کو کم کرنے میں ضرور مدد ملے گی. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
تو جناب، یہ تو بات ہوئی کچھ شادی بیاہ کے کپڑوں کی، عروسی جوڑوں کی. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ تعلیم کی. یہاں امریکہ میں غیر ملکی طلباء کی دلچسپی گھٹتی جا رہی ہے. غیر ملکی طالب علموں کی آمد سے امریکی معیشت کو ہر سال $42 ارب کا فائدہ ہوتا ہے. روزگار کی منڈی میں 4.5 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوتی ہیں. غیر ملکی طالب علم امریکی معیشت کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. امریکہ اگرچہ آج بھی بہت سے غیر ملکی طالب علموں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی ایک پرکشش منزل ہے اور ہر سال 10 لاکھ سے زائد غیر ملکی طالب علم امریکہ کا رخ بھی کرتے ہیں، لیکن نئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ دلچسپی بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ سال کے دوران انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے امریکہ آنے والوں کی تعداد میں 6.6% کمی دیکھی گئی. اب سوال یہ ہے کہ امریکہ میں طالب علموں کی دلچسپی کم کیوں ہو رہی ہے؟ امریکی انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل ایجوکیشن یعنی IIE کے ایک جائزے سے پتا چلتا ہے کہ بہت سی دیگر وجوہات کے علاوہ موجودہ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسی، سلامتی کی صورتحال اور ویزا پالیسی میں تبدیلی اس کا اہم سبب ہے. یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے پروفیسر ٹیموتھی برنالڈ کہتے ہیں کہ امیگریشن پالیسی کے بارے میں دیے جانے والے بیانات بڑی حد تک اشتعال انگیز ہیں اور غیر ملکی طالب علموں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کے انتخاب پر آمادہ کرنے کے لیے وہ مختلف ملکوں کا دورہ کرتے ہیں، اور وہاں جب وہ امکانی طالب علموں اور ان کے خاندانوں سے ملتے ہیں تو وہ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسی پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید انہیں امریکہ میں اب خوش آمدید نہ کہا جائے۔ ٹیکسس انٹرنیشنل ایجوکیشن کنسورشیم کے سربراہ روبن لرنر کا کہنا ہے کہ امریکہ دنیا بھر میں تعلیم کے لیے سب سے زیادہ پرکشش ملک رہا ہے اور امریکہ میں غیر ملکیوں کے بارے میں جس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں اب ان کی وجہ سے غیر ملکی طالب علم پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ امریکہ میں سرکاری یونیورسٹیوں کی سالانہ فیس $20,000 کے قریب ہے جبکہ نجی یونیورسٹیوں کے اخراجات $70,000 سالانہ سے زیادہ ہیں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ مہنگی تعلیم کی وجہ سے بھی غیر ملکی طالب علموں کی امریکہ میں دلچسپی کم ہو رہی ہے۔ یہ خبر ہم نے آپ کو اس لیے سنوائی کہ اب دو پاکستانی طالب علموں کی بھرپور کامیابیوں کے بارے میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ آپ سنیں گے اور نگہت سے ہم تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت۔ اس سے پہلے ایک تعلیم کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی ہے، اس کو میں شیئر کرنا چاہوں گی اپنے سامعین کے ساتھ۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہے ہیومن رائٹس واچ HRW کی جانب سے ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں پاکستان میں بچیوں کی تعلیم حاصل کرنے کے رجحان میں کمی پر تحقیق کی گئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کھانا کھلاؤں یا تعلیم دلاؤں کے عنوان سے جاری کی گئی 111 صفحات پر مبنی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کو تعلیم فراہم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسکولوں کی تعداد میں کمی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں اور ان میں بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ لڑکوں کے 21% کے مقابلے میں ملک میں 32% پرائمری اسکول کی عمر کی لڑکیاں اسکولوں سے محروم ہیں جبکہ 9ویں جماعت تک کی صرف 13% لڑکیاں اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس رپورٹ کو تیار کرنے کے لیے HRW نے 209 افراد سے بات کی جن میں سے بڑی تعداد ان بچیوں کی تھی جو اسکول جانا چاہتی تھیں لیکن سہولیات کے فقدان کی وجہ سے ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ تحقیق کے مطابق اسکول نہ جانے کی مختلف وجوہات سامنے آئی ہیں جیسا کہ اسکولوں کی تعداد میں کمی، موجودہ اسکولوں میں سہولیات کا فقدان، مہنگی تعلیم، طلباء پر تشدد اور بالخصوص بچیوں کے ساتھ جنسی تفریق، امتیازی سلوک اور اسکولوں پر حملے وغیرہ شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں عالمی معیار کے مقابلے میں ہمیشہ کم رقم لگائی ہے اور اس کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کی تعداد کافی کم ہے اور وہاں کا معیار تعلیم بھی ناقص ہے۔ پرائمری اسکولوں کی حد تک تو کچھ اسکول موجود ہیں لیکن جیسے جیسے بچیاں اگلی جماعتوں میں جاتی ہیں ان کے اسکولوں کی تعداد کم پڑتی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیہی علاقوں میں یہ مسئلہ مزید گمبھیر ہے کیونکہ نہ صرف وہاں پر اسکولوں کی تعداد بہت کم ہے، جو ہیں ان میں بھی بیشتر صرف لڑکوں کے اسکول ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2017 کے مقابلے میں پاکستان تعلیم پر تجویز کردہ 4 سے 6% کے مقابلے میں ملکی مجموعی پیداوار کا 2.8% سے کم خرچ کرتا ہے۔ تو اس تعلیم کی ہم نے اتنی ڈیٹیل میں اسی لیے بات کی کہ جیسا کہ بہجت نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم ابھی آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں سوات کے دو بہت ہی ہونہار طالب علموں سے جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر منعقدہ دو مختلف مقابلوں میں حصہ لیا اور وہاں پر نمایاں کامیابی بھی حاصل کی۔ یہ کون ہے، ان کے کیا کارنامے ہیں، آئیے آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں ہمارے نمائندے ناصر عالم کی۔
ضلع سوات اگر ایک طرف قدرتی حسن اور رانائیوں کے لیے مشہور ہے تو دوسری طرف اس وادی کے جوانوں اور بچوں میں صلاحیتوں کی بھی کوئی کمی نہیں، جس کا ثبوت حال ہی میں دو بچوں کے بیرون ممالک میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہے۔ سوات کے مرکزی شہر منگورا کے رہائشی 12 سالہ حافظ القرآن محمد حسن نے مدینہ منورہ میں ہونے والے عالمی مقابلے میں حصہ لیا اور قرآت پیش کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ محمد حسن کو امام کعبہ نے نمایاں کامیابی پر گلے لگایا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ محمد حسن مستقبل میں بھی علم کے شمعے جلائے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
الحمد للہ میں نے مدینہ منورہ میں مسابقہ میں شرکت کی، میں نے اعلیٰ پوزیشن حاصل کی، میں مزید محنت کروں گا، اسلام اور پاکستان کا نام روشن کروں گا۔
دوسری جانب سوات ہی سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ صنم بخاری نے جاپان میں 162 ممالک کے مابین ہونے والے مضمون نویسے کے مقابلوں میں بہتر کارکردگی دکھا کر شرکا کو حیران کر دیا۔ اس مقابلے میں 21,000 بچوں نے حصہ لیا. تاہم نمایاں کامیابی سنم بخاری کے حصے میں آ گئی, جن کا کہنا ہے
ہمارے ایسے کا ٹاپک جو تھا وہ تھا دا چینج وٹ آئی وانٹ ٹو میک, اور پھر اس میں میرا ٹاپک تھا ٹو لیو مائی لائف. اس حوالے سے میں نے تھوڑا سا لکھا ہے کہ جس طرح لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے معاشرے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکیاں جو ہے محض بوجھ ہے, تو اس حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ لڑکیاں بوجھ نہیں ہے, وہ بھی کر سکتی ہے کافی کچھ, لیکن اگر ان کو سپورٹ ملے تو. اور پھر میں نے اپنے تعلیم کے حوالے سے اس میں تھوڑا سن کے لیے میں نے کیا اسٹرگل کیے اور کس لحاظ سے میں نے حاصل کی ہے تعلیم اپنی.
اہل سوات نے دونوں بچوں کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ دونوں بچے کامیابی کا یہ سفر اسی طرح جاری رکھتے ہوئے ملک و قوم کا نام روشن کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے. ناصر عالم, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, سوات.
پروگرام یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں مزید رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں میں ایک بار پھر نگہت امان اور بہجت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی نگہت نے بڑی تفصیل سے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ بتائی ہے اور اس میں غربت کے بارے میں بھی بات کی گئی. ایک اور سرکاری رپورٹ کے مطابق یہ بھی پتا چلا کہ 2016 میں 6 کروڑ سے زائد پاکستانی سطح غربت سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے تھے, جو ملک کی مجموعی آبادی کا تقریباً 30% حصہ ہے. جنوبی ایشیا کے ملکوں میں, خاص طور پر ہمسایہ ملک بھارت میں بھی ایسے بہت سارے مسائل ہیں جہاں پر معاشی اور اقتصادی پسماندگی اور غربت کا بہت سارے لوگوں کو سامنا ہے. اور تعلیم کی خراب صورتحال ہو, معاشی پسماندگی ہو اور غربت کی بات ہوئی, تو آئیے اب آپ کو ایک کچی بستی لیے چلتے ہیں جو ہے تو کچی بستی لیکن کچھ مختلف انداز کی ہے, اور یہ ہے بھارت کے شہر ممبئی کی کچی آبادی دھاروی. دیکھنے میں یہ ایک غربت کی تصویر ہے, لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ روزانہ کروڑوں کا کاٹھ کباڑ کا کاروبار ہوتا ہے, اور اس کاروبار سے صرف ممبئی والے ہی نہیں بلکہ بھارت کے دوسرے حصوں کے لوگ بھی اپنے خاندانوں کا پیٹ پالتے ہیں. اس کاروبار کو قریب سے دیکھنے کے لیے سنیے رتل جوشی کی یہ رپورٹ, پیش کریں.
دھاروی ممبئی ہی نہیں دنیا بھر میں جانی پہچانی ایک کچی آبادی. ان گلیوں میں جیسے جیسے قدم آگے بڑھتے ہیں آسمان سمٹتا جاتا ہے, لیکن دھاروی کی اس گلی کی آخری عمارت کا زینہ یہاں کے بہت سے بچوں کے لیے جیسے خوابوں کا ایک نیا آسمان کھول دیتا ہے. ایکون فاؤنڈیشن نامی غیر سرکاری ادارہ گزشتہ 10 سال سے تعلیم کے ذریعے ان بچوں کو بہتر مستقبل دینے کی کوشش کر رہا ہے.
یہ سب رستے جو ہے دھاروی کے باہر نکلنے کے لیے ہم کو وہ تیار کرنے, ان کو بھی لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا بھی ایک حصہ ہے اور وہ حصہ ہم پائیں گے.
2008 میں بچوں کے ہنر کا دائرہ بڑھانے کے لیے ایکون فاؤنڈیشن نے بڑی دلچسپ پہل کی, پلاسٹک کے پرانے ڈبوں سے میوزک بنانا. ٹریننگ کے لیے دیس پردیس کے سازندوں کی مدد لی گئی.
ہر ایک بچہ دھاراوی کا اس کے اوپر کھیل سکتا ہے اپنے گھر پہ, تو ہم جس پہ میوزک بجائیں گے نہ تو اس کو پیسے لگیں گے, اور کیونکہ اس کے گھر میں ہی ہے یہ جو بالدیاں ہیں یہ ڈرم ہے, تو ہم وہاں سے شروعات کیے.
دھاروی راکس اب تک 150 سے زیادہ شوز کر چکا ہے. بھارت کے کئی شہروں کے علاوہ بینڈ نے لندن میں بھی پرفارم کیا ہے. یہاں کے کچھ بچوں کو فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا ہے اور کئی کو بڑے ستاروں سے ملاقات کرنے کا.
ہم لوگ علی گڑھ سے ملنے گئے تھے نا, تو وہاں پہ 3 دن ڈانس کی پریکٹس تھی, تو میں ریگولر آتی تھی, بہت مزہ آیا تھا.
پورے ٹی وی میں آئے, نیوز پیپر میں آئے, یوٹیوب پہ, سب جگہ پہ, تو اس سب سے مطلب پہچان بھی بڑھ رہی ہے.
سیکھنا بھی اچھا لگتا ہے, بجانا بھی بہت اچھا لگتا ہے, مستی ہے, سب ہنستے کھیلتے رہتے تو پھر اچھا لگتا ہے.
میوزک کے ساتھ ساتھ یہاں ڈانس بھی سکھایا جاتا ہے. اب تک ہزاروں بچے یہاں سے سیکھ کر جا چکے ہیں. ان میں سے موسیقی کو پیشہ بنانے والے بہت کم ہیں, لیکن بینڈ کی بدولت ہر بچہ کچھ دیر کے لیے ایک ایسے خوبصورت بچپن کو جی لیتا ہے جو شاید اسے اس کچی آبادی میں نصیب نہیں ہو پاتا. رتل جوشی, اردو وی او اے, ممبئی.
و وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. تو پروگرام کی آخری رپورٹ ہم آپ کو شوبز راؤنڈ اپ سناتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دوبارہ لیے چلیں گے وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس, جو آپ کے لیے زبردستی کچھ خبریں لے کر آئی ہیں. تو تفصیلات بتائیے گا بہجت جی خبروں کی.
یہ ایک خبر ہے میرے پاس پاکستان سے. مختلف وجوہات کی بنا پر ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر کام کرنے والے اداکاروں کی مالی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں. بدھ کے روز بلوچستان کے مقامی براہوی زبان کے ڈراموں اور ٹیلی ویژن شوز میں کام کرنے والی اداکارہ اور اینکر پرسن نے مالی مشکلات اور کام نہ ملنے کے باعث خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی. تاہم گھر والوں نے اداکارہ کو ہسپتال داخل کر کے اس کی جان بچا لی. یہ ہے فنکارہ غزالہ بلوچ اور ان کی ایک ساتھی فنکارہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ غزالہ مقامی ٹیلی ویژن میں مختلف ڈراموں اور پروگراموں میں اینکر پرسن کی حیثیت سے کام کرتی رہی ہیں, لیکن ادارے کی جانب سے ان کو ملنے والے پیسے انتہائی کم تھے, جس کے باعث ان کا گزارا مشکل ہو گیا. اور بلوچستان کے دیگر فنکار اور گلوکار جو اس وقت عمر رسیدہ ہونے کے باعث بے روزگار ہیں, وہ بھی حکومت سے مالی امداد کی آس لگائے بیٹھے ہیں. اور ایک بالی ووڈ کی خبر ہے کہ بہت بڑے بجٹ سے بننے والی بالی ووڈ کی فلم ٹھگز آف ہندوستان ریلیز ہو گئی ہے. اس فلم سے بہت سی توقعات وابستہ کی گئیں اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ باکس آفس پر ایک بڑا بزنس کرے گی. ٹھگز آف ہندوستان 8 نومبر کو بھارت, امریکہ اور متحدہ عرب امارات سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں ایک ساتھ ریلیز ہوئی. ناظرین کو یہ فلم کیسی لگی یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا, تاہم تبصرے کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں. تو اب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, تو آئیے چلتے ہیں ہم نگہت کے پاس, جو جلدی سے بتائیں گی کہ آج شوبز میں ہمیں کیا سنوا رہی ہیں. جی نگہت,
تب چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب, جسے پیش کر رہے ہیں محمد اویس.
تھرل سے بھرپور فلموں کے مداح ہو جائیں تیار, کیونکہ ہالی ووڈ کی کرائم ڈراما فلم بیک ڈورز کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا.
You are the master of every situation. True.
اس فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھوم رہی ہے جو اپنے والد کے قتل کے بعد اپنی 3 بہنوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. سنسنی خیز مناظر سے بھرپور یہ فلم رما برس سینما گھروں کی زینت بنے گی. ہالی ووڈ اینیمیٹڈ فلم ٹوائے سٹوری 4 کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا. یہ فلم ٹوائے سٹوری سیریز کا 4th حصہ ہے, جس میں شرارتی کردار اپنی نٹکھٹ حرکتوں سے مداحوں کو لطف اندوز کریں گے. یہ فلم 21 جون 2019 کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. اسپائڈر مین, آئرن مین اور دی ہلک جیسے مشہور کرداروں کے مصنف سٹین لی 12 نومبر کو 95 برس کی عمر میں وفات پا گئے. سٹین لی نے 1961 میں اپنی کمپنی مارول کامکس بنائی تھی. انہوں نے فینٹاسٹک 4 نامی سیریز سے آغاز کیا, بعد میں ان کے کامکس اسپائڈر مین اور دی ہلک انتہائی مقبول ہوئے. انہی کے کامکس کرداروں پر ہالی ووڈ میں سپر ہیروز فلمیں بنی جو بےحد مقبول ہوئی اور کاروبار کے لحاظ سے بھی کامیاب ترین رہی. اس سلسلے میں ریلیز ہونے والی حالیہ فلم انفینیٹی وار تھی, جس نے 1.5 ارب ڈالر کا بزنس کیا تھا. ہالی ووڈ کے معروف پروڈیوسر پیٹر جیکسن کی ایڈونچر اور ایکشن سے بھرپور نئی سائنس فکشن فلم مورٹل انجنز کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں.
These massive cities, they're so visually appealing from a movie point of view. The concept that big cities eat small cities, and as a result, they evolve.
London's a pyramid-tiered society.
Down at the very base, you have the gut.
اس سنسنی خیز فلم کی کہانی ایک ایسے دور کی عکاسی کر رہی ہے جب دنیا تباہی سے دوچار ہو جاتی ہے اور وسائل نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں. ایسے حالات میں انسانوں کی بقا شدید خطرات کا شکار ہو جاتی ہے اور لوگ موبائل شہروں کی صورت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, تاکہ مسلسل سفر کرتے ہوئے دنیا میں رہ جانے والے محدود وسائل سے فائدہ اٹھایا جا سکے. ایڈونچر سے بھرپور یہ فلم رواں سال 14 دسمبر کو سینما گھروں میں دھوم مچانے آ رہی ہے. थ्रिल से भरपूर फिल्मों के मद्दाह हो जाएं तैयार, क्योंकि हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म कैप्टिव स्टेट का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। इस फिल्म की कहानी गैर जमीनी कुव्वतों के कब्जे के गिर्द घूम रही है, जिसमें शिकागो के रहायशी बुरी तरह फंस जाते हैं। सनसनीखेज मनाजिर से भरपूर ये फिल्म 29 मार्च 2019 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।
शोबिज राउंडअप के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस हफ्ते का शो आपको कैसा लगा, अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। खत लिखने के लिए पाकिस्तान में पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद। आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ निखत अमान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से बेहजत भी इजाजत चाहती है, रिकॉर्डिंग इंजीनियर निक इवानोफ के साथ। आपसे हमारी मुलाकात होगी आइंदा हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे प्रोग्राम के बारे में राय देना ना भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।